تفسیر دیکھیں گے ہم آیت نمبر 111 سے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور کھڑا کر دیں ہم ہر چیز کو زندہ کر کے ان کے آمنے سامنے، لیکن ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. کون لے آئے گا؟ الا یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جس کو اللہ ہی توفیق دے گا وہی پھر بھی ایمان لائے گا، باقی یہ سارے ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ ولکن اکثرہم یجہلون، ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں. پارے کا آغاز ہے لیکن مضمون پیچھے سے چل رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا پچھلی آیتوں میں کہ مشرکین مکہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ دکھا دیں، کوئی معجزہ دکھا دیں، کچھ دکھا دیں. ان کو قرآن کا معجزہ نہیں دکھ رہا تھا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اتنا اخلاق اور اتنا اچھا آپ کا معاملہ. آپ کہیں گئے نہیں، کسی اسکول میں نہیں پڑھے، اس کے باوجود اتنی خوبصورت باتیں پیش کر رہے تھے، یہ معجزے نہیں دکھ رہے تھے. لیکن بس نہ ماننے کے 100 بہانے والی بات ہے، وہ معجزے طلب کرتے تھے. اور اس آیت کی شان نزول میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب مرض الموت میں تھے تو قریش کے مشرک سردار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بھڑے ہوئے تھے اور آپ کے قتل کی کوششیں کر رہے تھے، تو ان کو یہ فکر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کا تو انتقال ہو جائے اور ہم ان کے مرنے کے بعد اگر اللہ کے نبی کو قتل کریں گے تو لوگ ہمیں بہت برا کہیں گے. دیکھیے رواداری بہت ہی اس دور میں بھی کفر پہ تھے، لیکن خاندانی روایات کے بڑے پابند تھے. کہنے لگے کہ ان کی زندگی میں کچھ نہ کہیں گے، اور ابو طالب کے مرنے کے بعد اگر ہم نے اللہ کے نبی کو مارا تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ دیکھا نا، ابو طالب کی زندگی میں تو ان کو جرت نہ ہو سکی اور اب ان کے مرتے ہی انہوں نے ان کو مار دیا. تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابو طالب کے سامنے چلتے ہیں اور وہیں جا کے یہ سارا معاملہ کھول دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کو سمجھا لیں. اب سب کو پتہ ہے کہ ابو طالب جو تھے یہ مسلمان نہیں تھے، صرف اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام کے لیے بھی کچھ جگہ تھی اور انہوں نے اسلام کی بہت ساری مدد کی. چنانچہ ہوا کیا کہ قریش کے سردار جو تھے وہ ابو طالب کے پاس جانے کے لیے ایک وفد بنا کر ابو سفیان، ابو جہل، عمر بن عاص، کچھ اور ساتھی تھے، یہ ملے اور وہاں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے، پورا باقاعدہ انہوں نے اس کے لیے وقت لیا. مطلب نام کا ایک شخص تھا، اس کو ساتھ ایک قسم کا بیچ میں کوآرڈینیٹر بنایا اور جا کے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی جہاں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابو طالب، آپ سمجھائیں اپنے بھتیجے کو، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے. جب انہوں نے یہ ساری بات سنی تو اس کے بعد ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے کہا کہ دیکھو بھتیجے، یہ سب لوگ تم سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو، بھلا کہتے ہو؟ کوئی ایسی بات کر لو کہ جو بیچ کی ہو جائے، تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو اور یہ تمہارے دین پر آ جائیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی تاریخ ساز جملہ بولا تھا کہ دیکھو اگر میں تمہاری بات مان لوں تو کیا تم میری بات پر ایک ایسا کلمہ کہو گے کہ جس کو مانتے ہی تم عرب تو عرب عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، سارے تمہارے تابع بن جائیں گے. اللہ کے نبی نے غصہ نہیں کیا بلکہ ان کو رغبت دلائی کہ کوئی ایک ایسی بات تمہیں اگر میں بتا دوں تم مانو تو تم محسوس کرو گے کہ تمہاری زندگی کے اندر ترقی اور کامیابیوں کے دروازے کھل گئے. اب عربوں کے ذہن میں بڑائی کا احساس اور اپنے آپ کو لیڈر بنانا بدرجہ اتم تھا. یہ بات سنی تو ابو جہل جو تھا وہ تو فوراً اٹھ گیا، کہنے لگا ایک کلمہ کیا، ہم تو ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں. مثلا اگر آج کے مسلمانوں کو کہے یا کسی دور کے لوگوں کو کہے کہ دیکھو تم ایک بات مان لو تو تم پوری دنیا پہ غالب ہو جاؤ گے، بڑی سپر پاورز کے تم مالک بن جاؤ گے، تو کون نہ کرے گا؟ تو کہا کہ ہم تو ضرور کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ ایک ہے اور اس کے تفلحون، فلاح پا جاؤ گے. لوگ ابو طالب سے بھی جھگڑتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تھوڑی سی بات میں تبدیلی کر لیں، امینڈمنٹ کر لیں، کچھ اور کر لیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے کہنے پر اس بات میں اتنی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، جس کو ہم 19 کی تبدیلی کہتے ہیں، کہ اگر آپ سورج میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ۔ تو جب یہ محفل برخاست ہو گئی، سب مایوس ہو گئے، تو وہاں باہر جا کے انہوں نے کیا ڈس انفارمیشن پھیلائی۔ دیکھیے کہ محفل بڑے اچھے حالات میں ہوئی، کوئی برائی نہیں تھی، لیکن باہر جا کے کہا، دیکھا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، دیکھا یہ ہمارے بڑوں کو برا کہتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جو لوگ دین کی محفلوں میں آ جاتے ہیں ان کا دل کھل جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل کیا ہے، لیکن جو لوگ دین کی محفلوں سے باہر ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ وہ ایسی باتیں بے سر و پا کے پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کتنے اچھے اچھے لوگ دین کے قریب آنے سے گھبراتے ہیں۔ تو وہاں وہ آیت ولا تسب الذین والی نازل ہوئی، اب یہاں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ آپ پھر بہت دکھی رہتے تھے، آپ کا دل کڑتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ان کو اتنے پیار سے بتایا، ان کو تو میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے تو کبھی ان کے معبودوں کو گالیاں نہیں دیں، میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں اچھالتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، اصل بات کیا ہے، ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہم ان کے اوپر فرشتے کیوں نہ نازل کر دیں، یعنی جیسے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اگر ہم ان کے پاس بھی فرشتہ لے آئے نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے مسئلے یہی تھے نا، کہتے تھے کہ یہ انسان کیوں ہمارے پاس آیا ہے۔ اللہ کے نبی کے بشر ہونے کا مسئلہ اس دور میں بہت اہم تھا، لوگ کہتے تھے کہ ایک بشر کی بات کیوں مانیں، کوئی نور ہونا چاہیے، کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے بھی آگے تو نہیں مانیں گے، فرشتوں کے بارے میں بھی ان کے اعتراض ہوں گے، جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا، اور ایسی چیزیں لوگوں کو منواتی نہیں ہیں بلکہ اور بھی دور ہو جاتے ہیں۔ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، ایک اور ان کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے مردے زندہ ہوں، مثلا ہمارے باپ دادا جو کب سے فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا چلے آپ نبی ہیں نا، اچھا لوگ نبی ہونے کو سمجھتے ہیں جیسے حرفن مولا ہونا، یعنی شبدہ بازی سمجھتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم اللہ کے نبی ہو، تمہاری بہت مانتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر ایسا کرو کہ تم ہمارے لیے ذرا مردوں کو زندہ کر دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں مردے زندہ ہونے تو چھوڑے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، موتا جو میت کی جمع ہوتی ہے، کہ جو قبروں میں ان کے جا چکے ہیں بزرگ، وہ زندہ ہو بھی آ جائیں اور کیا ہوں کہ ان کے سامنے آ کے باتیں کریں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ساری چیزوں کو ہم ان کے سامنے جمع بھی کر دیں، لیکن کیسے جمع کر دیں، قبولا بالمقابل۔ لفظ قبول پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے، یہ دو مختلف طرح سے ہے، بعض کہتے ہیں کہ قبول کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے، تو پھر اس کا معنی کہتا ہے کسی چیز کو سامنے سے آتے دیکھنا، جیسے میں بیٹھی ہوں اور آپ میں سے کوئی سامنے سے آئے تو یہ قبول کی کیفیت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قبیل کی جمع ہے، اگر یہ معنی لیں گے تو گروہ یا جماعت کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ قابل کی بھی جمع ہے، یعنی اب دیکھیں کہ ایک ہی لفظ کو آپ کتنے مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ قابل کی جمع ہو تو مطلب کیا ہے کہ ان کے مقابل لے آئیں، قبیل کی جمع ہو تو مطلب کیا ہے کہ قبیلوں کے قبیلے ان کے سامنے اٹھ کر زندہ ہو جائیں، قبروں سے اٹھ کے آ جائیں، لیکن یہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ جس کو کھانا نہیں ہوتا نا، وہ بہت سارے نخرے کرتا ہے، کہا کہ الا یشاء اللہ، مگر اللہ ہی چاہے، اگر اللہ ہی چاہے گا تو مانیں گے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ دین سے جو دور ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو یقین نہیں ہوتا، بلکہ طلب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ غیب کی خبریں ان کو سنانے کی بجائے دکھا بھی دیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ثبوت کی کمی کی وجہ سے ایمان سے دور نہیں ہے، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ان کو اسلام پسند ہی نہیں ہے، ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ اسلام سے دور ہیں، ان کو اپنی اتنی رنگین زندگی چھوڑ کر آنا پسند نہیں آ رہا، یہ اپنے مشرکانہ مذہب اور پیگن ریلیجن کی جو رنگینیاں ہیں اور خوبصورتیاں ہیں ان کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا بڑا بورنگ محسوس کر رہے ہیں۔ ان کو لگ رہا ہے ہماری زندگی بڑی خشک ہو جائے گی، ہم بہت بور ہو جائیں گے، دنیا کی محبت نے ان کے دلوں کے اندر اتنا رنگ ڈالا ہوا ہے، ان کے دماغوں پہ چھائی ہوئی ہے دنیا کی محبت، کہ یہ آپ کی یہ باتیں سن سن کر بھی نہیں مانیں گے، ان کو چھوڑ دو۔ کیونکہ جب ایک بندے کو جھوٹ کا مزہ لگ جاتا ہے نا، تو پھر اس کو سچ اچھا نہیں لگتا۔ ایک بڑی سمپل سی مثال ذہن میں آ گئی کہ مائیں کہتی ہیں بعض دفعہ، جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں نا، تو جب اس بچے کو باہر کا دودھ لگا دیں، یعنی جیسے ڈبے کا دودھ ہے، چینی بھی ڈلی ہوئی ہے، اچھا ٹیسٹ بھی ہے، فلیورڈ ملک ہے، تو بعد میں وہ بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے، کیونکہ وہ منہ کو ٹیسٹ لگ گیا نا۔ आर्टिफिशियल टेस्ट लग जाता है तो ओरिजिनल चीज़ें पी नहीं जाती। आज देख लें, दूध पीते बच्चे को तो छोड़ दें, बड़े बच्चे भी बाज़ ऐसे हैं वो चॉकलेट मिला हुआ दूध तो पी लेंगे, और खाली दूध दें तो कहेंगे स्मेल आती है। वो फ्लेवर्ड उसके अंदर कई किस्म के रंग और टेस्ट डले हुए दही के डब्बे होंगे वो तो खा लेंगे, लेकिन सादा घर का दही नहीं खाएंगे। बाज़ार का बटर खा लेंगे जिसमें कई किस्म की उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं, ओरिजिनल नहीं खाते। ये एक हकीकत है कि जिस बंदे के मुंह को आर्टिफिशियल चीज़ लग जाती है ना, ऐसा बंदा फिर कभी भी प्योर चीज़ की तरफ आता नहीं। और असल बात यह है कि ये लोग मानना ही नहीं चाहते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला किन अक्सर हम यजहलून, अक्सर इनमें से जाहिल हैं। अब देखिए कि हिदायत को पाने के लिए दो चीज़ों का खुला होना लाजमी है, एक है दिल का खुला होना और एक है दिमाग का खुला होना। आप कह सकते हैं कि ओपन माइंडेड होना और ओपन हार्ट होना। जिसका दिल खुल जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह उसको हिदायत देगा, और जिसका दिमाग खुला होगा उसको हिदायत देगा अल्लाह ताला। लेकिन जब दिल के ऊपर जज्बात का पर्दा आ जाता है, इमोशनलिज्म, कुछ लोगों की मोहब्बत, कुछ लोगों के साथ ऐसी वफादारियाँ कि अब उनको छोड़ नहीं सकते और उनके मुखालिफ कोई बात सुन नहीं सकते, और इसी तरह जब अक़ल पर अक़ल परस्ती का, जिसको रैशनलिज़म कहते हैं, इसका पर्दा आ जाता है, तो फिर ऐसे लोग सुन के भी नहीं सुनते, मानते भी नहीं। अल्लाह कहते हैं इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ये तो जाहिल हैं। अक्सरुहुम यजहलून, पहले तो देखें यहाँ अक्सरियत की बात कर दी कि इंसानों की, इनकी अक्सरियत जो है जहालत है। अब जहालत की हम ज़रा मुख्तलिफ किस्में देखते हैं, क्योंकि लफ्ज़ जाहिल या जहालत आते ही एकदम हमारे जहन में एक गंवार और देहाती आता है, जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जिसको अच्छे कपड़े नहीं पहनने आते। नहीं, जहालत अमूमन तीन किस्म की होती है। एक होती है इल्म से खाली होने की वजह से जहालत, इग्नोरेंट के मानों में, इल्म ही नहीं था बेचारों को, पता ही नहीं था, सही चीज़ ही नहीं थी। इसी को सिंपल इग्नोरेंस भी कहते हैं, यानी सादी किस्म की जहालत, कह कि किसी को पता है कि मुझे नहीं पता, इल्म जो नहीं है। मिसाल आपको खाना नहीं पकाना आता और आपको पता है कि मुझे खाना नहीं पकाना आता, ये जो होती है ना इसका इलाज क्या है, इल्म ले लो। मिसाल एक शख्स रात जाता है कहीं, आप देखते हैं गलत काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, आप किसी तरह से मौका देते हैं, देखते हैं वो आता है, वो इधर आके बैठ गया, कुरान सुन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जहालत ख़त्म। बड़े बड़े गुलूकार, अदाकार, एक्टर्स और क्या क्या लोग जो हैं वो जब कुरान की तरफ आते हैं बिल्कुल बदल जाते हैं। तो पहली जहालत क्या थी, इल्म था ही नहीं, खाली था इल्म से, अल्लाह ने इल्म दिया, मौका मिला, उन्होंने उस बात को छोड़ दिया। ये ऐसे ही जैसे पिछली ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे काम कर रहा होता है, जब कुरान पढ़ते हैं, जब हदीस पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि इन बातों की तो कोई सनद नहीं, तो छोड़ दिया। ये है सिंपल जहालत। दूसरी जहालत क्या होती है, किसी चीज़ के बारे में गलत एतकाद रखना, ये बड़ी ख़तरनाक है। इसी को आप मुरक्कब जहालत भी कह सकते हैं, किसी को पता नहीं कि मुझे नहीं पता, ये कैफियत, यानी आई डोंट नो वाली कैफियत। कि ये वो लोग होते हैं जो कभी भी इस बात को तस्लीम ही नहीं करते कि हमें नहीं पता। कभी ऐसे लोगों को आप दीन की बात करें तो कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा, ख्याल है मुझे नहीं पता, तुम ही पढ़ गई हो कुरान, तुम्हें सारी बातें पता चल गई हैं, क्या मुझे नहीं पता भला। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बड़े स्टबन होते हैं, बड़े सख्त हो जाते हैं। इनकी फिर आगे दो किस्में कर लें। एक इसमें वो किस्म होती है जो दुनिया के एतबार से बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, मालो दौलत, लीडर, इन लीड्स, ऐसी जहालत अमूमन दुनियावी पढ़े लिखों और दौलत वालों में आती है। इनकी दुनिया की डिग्रियां और उनके इंग्लिश बोलने और इनकी बड़ी बड़ी बातों को वो इतना बढ़ा लेते हैं कि कुरान के, दीन के इल्म को बड़ा हकीर जानते हैं। ये इल्म इनको आने नहीं देता। आप कह सकते हैं कि ये बात इनकी नाक का मसला बन जाती है। ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि बाज़ दफ़ा दुनिया की जितनी कामयाबियाँ बढ़ती हैं उतने दिल सख्त होते हैं, जितने टाइटल और जितने इनको कप्स मिल जाते हैं उतनी इनकी गर्दन अकड़ने लगती है। ऐसे लोग जो हैं फिर हिदायत का मज़ा नहीं चख पाते, इनकी अकड़ इनके रास्ते की रुकावट बन जाती है। अल्लाह ऐसे लोगों को बुलाता ही नहीं ऐसी तरफ कि आओ तुम इस तरफ, ये हिदायत का मज़ा नहीं चखते। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, जूँ ही कोई बंदा दीन की बात करने लगता है ना, तो ये उसके दुश्मन हो जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे करते हैं, कुछ और करते हैं। इसी के पैरेलल जो मैंने आपको दूसरी किस्म के लोग बताए गलत एतकाद में, वो कौन होते हैं, होते दीनदार हैं, बिल्कुल दीन होता है उनके पास, जाहिल नहीं होते, इल्मी तौर से पढ़े होते हैं, लेकिन गलत रंग से देख रहे होते हैं, एंगल डिफरेंट है। سنت کو سامنے رکھنے کی بجائے کوئی بدعت رکھ لی، کوئی معروف طریقہ دیکھا نہیں اس کی بجائے کوئی غیر معروف رکھا، وقت کے رواج کو دین سمجھ لیا، ماں باپ کی باتوں کو دین سمجھا، یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ بدلیں۔ بلکہ جو اسی کے اے سائیڈ ہے، یعنی یہ دوسری قسم کی جہالت کے جو لوگ ہیں، یعنی جو دنیاوی پڑھے لکھے ہیں یا دولت والے، ان کے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں آنے کے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے زندگی میں وہ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اللہ تعالیٰ ان کو خوشی ایسی دیتا ہے کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ لوگ آنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو دین کے نام پہ دوسری سوچ رکھنے والے ہیں نا، یہ آنے سے پہلے ہی سوچتے ہیں کہ کیا مسلک ہے، کیا پڑھیں گے ہم، کون سی سوچ ہے، کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا ان کا فلاں مذہب کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ایسے لوگ پھر سن کے بھی نہیں سنتے، مانتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں تو اپنے لیے دعا کروں گی، آپ کو تو کچھ نہیں کہتی، کیونکہ میں بہت بڑی ذمہ داری لے کے بیٹھی ہوں۔ آپ سب اپنے کان بس کھول کے سنتے جا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آپ تو اس وقت سوچتے بھی کچھ نہیں، تو دعا کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ کہیں یہ ٹیچر ہماری سوچ نہ بدل دیں۔ ہم جنت میں جا رہے تھے بچپن سے، ماں باپ کی باتیں، جو طور طریقے تھے، جو معاشرے کے رواج تھے، کہیں اب ہمیں کہیں اور نہ لے جائیں۔ اور یاد رکھے کہ مجھے آپ میں سے کسی سے کوئی دشمنی نہیں، نہ مجھے آپ کسی کی جنت لینی ہے، نہ اللہ کی جنت اتنی چھوٹی ہے کہ آپ سب چلے گئے تو میری جگہ نہیں رہے گی۔ جو چیز آپ کے سامنے قرآن اور حدیث ہے، تیسرے کی بات کوئی کرے تو شک کوئی کر سکتا ہے، جب آپ کسی چیز کو اس طریقے پہ لے لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ سورسز پہ آ جاتے ہیں، الحمدللہ سین کھلتا ہے۔ سونا اصلی کہاں ملتا ہے؟ جہاں سے نکلتا ہے۔ دودھ خالص بھینس سے ملے گا، ہاں باہر سے دوسرے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ہر دودھ پھر بیچنے والے نے ملایا نہیں ہوتا کچھ، لیکن ان پڑھ بندے کو کیا پتا۔ اسی طرح مت سوچیے کہ جو لوگ بھی دین کے نام پہ کام کر رہے ہوں گے یا جو دیندار ہیں وہ کوئی غلط سوچ پھیلا رہے ہیں، قطعاً نہیں، کبھی کسی دیندار کے بارے میں غلط بات سوچے بھی نہ۔ پیچھے ہی اللہ نے کہہ دیا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ تو مشرکوں کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، کہاں مسلمانوں کے بارے میں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے، ان کو گناہگار لوگ اتنے برے نہیں لگتے، ان کو تو کہتے ہیں ہاپس انوسنٹ دے آر، کتنے بھولے ہیں، دوپٹہ لینا ہی نہیں آتا، گھر سے باہر نکلتی ہیں دوپٹہ آتا ہی نہیں لینا، ہائے کتنے بھولے ہیں، ان کے اس وقت ہی نہیں نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لیکن جو ہی وہ دوسرے دینداروں کو دیکھتے ہیں تو ایک دم اندر سے تن جاتے ہیں، کھنچ جاتے ہیں، اچھا یہ غلطی ہوگا، یہ اندر سے گڑبڑی ہوگی، اس کا کوئی غلط عقیدہ ہوگا، اچھا یہ فلاں ہے۔ یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور پھر مجھے اس کو ماننے کی توفیق بھی دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یعنی باطل مجھے باطل دکھے اور میں پھر اس سے بچ بھی سکوں۔ تیسری قسم کی جو جہالت ہے نا، یہ ہوتی ہے کہ کسی کام کو انجام دینے کا حق ادا نہ کرنا۔ اب میں قرآن پڑھا رہی ہوں، بظاہر پڑھا کے چلی جاؤں لیکن میں نے حق ادا نہیں کیا، اپنی مرضی کے معنی آیت کھول لوں، بات شروع کروں قرآن سے اور پہنچ جاؤں جو شہر کی باتوں کی تنقید پہ، اور آخر پہ کہوں کہ جی وقت تو پورا ہو گیا، اب آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی، اب کل کریں گے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہوگی حق ادا نہ کرنا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بعض سائیڈ ایشوز کو اتنا فوکس کر لیا جاتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھانے والوں کو دیکھا ہے کہ قرآن کھول کھول کے آگے جو زمانے کی باتیں کر لیتے ہیں، اسی میں تنقید، اسی میں فلموں والوں پہ تنقید، اسی پہ اس کی کچھ باتیں ہلکی پھلکی کی جا سکتی ہے تاکہ سننے والوں کو سوچ ملے، لیکن بات کو ادھر سے ادھر کر دینا، مفہوم بدل دینا اور سیدھی سیدھی بات کو ادھر دور کے ایڑی چوٹی کا زور لگانا کہ اس سے دور کی کوڑیاں لائی جائیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ جہالت پاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جہالت کو آپ ایسے لیں جیسے کولیسٹرول ہے، دل میں دباؤ کب پڑتا ہے؟ جب خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ جہالت جو ہوتی ہے نا، یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ پھر آنا بھی چاہیں تو نہیں آتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ معاشرے میں ہیں اور وہ ہر وقت ایک ہی بات کہتے ہیں، لوگوں قرآن پڑھ لو، لوگوں حدیث سن لو، لوگوں اللہ کی بات سن لو، لوگوں نیک لوگوں کے راستے پہ چلو، اچھے کام کرو۔ اب ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ جیسے ایک سویا ہوتا ہے نا شخص، تو دوسرا بندہ اس کو اٹھانا چاہے نا تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، سونے نہیں دیتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے تو یہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اگلی آیتوں میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے دشمن شیطانوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ شیطان تھے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے، یعنی اللہ کے نبی آپ غم نہ کریں، آپ تسلی رکھیں، صحابہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا کہ یہ آپ کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف آنے والے راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے ہوئے۔ حج کا موسم آتا تو مکہ کے راستوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے یہ کفار جو اپنے دور کے دیندار لوگ تھے، کہ کیا کہ لوگوں اس شہر میں ایک دیوانہ آیا ہوا ہے، کہیں تمہاری سوچ نہ بدل جائے، تمہارے باپ دادا سے تمہیں نہ ہٹا دے۔ اور لوگ بعض اوقات اس طرح سے کرتے کہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے کانوں میں روئی رکھ لیتے۔ تو فیل دوسی کا واقعہ آپ کو پیچھے سنا چکی ہوں شاید، کہ کس طرح سے وہ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ہائے میں اس کی بات سنوں گا، کہتے تھے جادو پڑا ہے اس کی آواز میں، باتیں اتنی خوبصورت کرتا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے کہ ماں بیٹوں سے جدا ہو جاتی ہیں، بیویاں شوہروں کو چھوڑ جاتی ہیں، اور پتہ نہیں نئے دین آ جاتا ہے۔ اتنا پروپیگنڈا اللہ کے نبی کے خلاف تھا، تو اللہ کرے آپ غم نہ کریں، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ عدوون عادا، دشمنی، حد سے بڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کر کے آپ کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ تو شان رہی۔ ہاں لکھا بات جو خور طلب ہے وہ کیا کہ شیطان کہاں سے ہوتے ہیں؟ الانس والجنی، دونوں طرف سے ہوتے ہیں، کچھ شیطان جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے، آپ خود بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، فوراً شیطان آپ کے بچے کے دماغ میں آ کے ڈالے گا، یہ ماں بڑی دشمن ہے تمہاری، یہ سوتا نہیں دیکھ سکتی تمہیں، اس کو تو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے شوہر کو کہہ کے دیکھیں کہ آپ اٹھیے نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، وہ کہیں گے بس دیکھا یہ جو بیوی ہے نا یہ بالکل میری دشمن ہے، یہ جو اندر سوچ اٹھتی ہے نا یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں ہی باد دہ ملا باد، وہی کرتے ہیں، اشارہ ڈالتے ہیں، اور وہی کا لفظ اپنی اصطلاح میں کوئی لفظ نہیں ہے، لطیف اشارہ، وہی الہی وہ ہوتی ہے جو نبیوں کی طرف آتی ہے، لیکن یہاں وسپر کے معنوں میں ہے، اشارے، وسوسے ڈالنا۔ تمہیں بتائیے ایک، آپ دیکھیں ہم فارغ بیٹھے نا اس وقت، جیسے ہم سب خاموشی سے سن رہے ہیں، لیکن ایک ہلکی سی وسپر آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہو رہی ہے، مجھے نہیں سن رہی، آپ کے ساتھ بیٹھے کو نہیں پتا، لیکن ہر بات کے جواب میں آپ کے اندر ایک اندر سے کچھ اٹھتا ہے، کبھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہوگی، کبھی اچھی، کوئی بات سن کے آپ کہتے ہیں واہ کتنی اچھی بات آج پہلی دفعہ پڑھی، اور بعض دفعہ آپ کہیں گے اچھا یہ بات ہے، نہیں کچھ اور ہی ہوگی، یعنی چپکے چپکے اندر ہمارے کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں جا کے وسوسے ڈالتے ہیں، یہ کوئی قرآن کی طرف آنے والوں کو چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں کہ اب جاؤ بھائی تم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، سوری اب ہم کسی اور کو بھٹکاتے ہیں، نہیں یہ تو ان کو بھی جا کے وسوسے ڈالتے ہیں کہ اٹھو جاؤ دیکھو بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، جاؤ لے کے آؤ، دیکھو تم نے افطاری بھی کرنی ہے، اس طرح کی وسپرنگ، یعنی ہر وہ سوچ اور خیال جس کی وجہ سے سننے والے کا ذہن اس کلاس روم سے باہر چلے جائے، یہ ٹیکسٹ میسج بھی ہو سکتے ہیں، یہ سیل فون کی کالز بھی ہو سکتی ہیں، یہ ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو بندے کو فوکس نہ ہونے دیں، یہ ہمارا اس طرح شور بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے لیکن کھٹک سے آپ کے ہاتھ سے مارکر گرتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، آواز آتی ہے، یہ بھی وہی ہو سکتی ہے۔ شیطان کو انتہائی برا لگتا ہے وہ شخص اور وہ سارے لوگ جو اللہ کے کلام کی طرف آتے ہیں، وہ پھر کسی نہ کسی کو، کبھی وہ بجلی کے آوازیں بناتا ہے، کبھی مائک کے اندر آوازیں آ جاتی ہیں، کبھی چونچاں شروع ہو جاتی ہے، کبھی بچے رو پڑتے ہیں، یہ بچے بھی بعض دفعہ روتے نہیں، یہ رلائے جاتے ہیں۔ آپ آزما کے دیکھیں، آپ نماز پڑھنے لگیں بچہ بالکل ٹھیک تھا، جو ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے ٹوئیں ٹوئیں شروع ہو جائے گی، یہ کس نے کیا؟ یوں ہی باد ملا باد، اندر سے آتی ہیں وسپرنگ۔ اس لیے اس بلا پڑھ کے بچوں کو لایا کریں، مسجدوں میں لے جائیں تو ان کے اوپر تصویروں والے کپڑے اور ایسی چیزیں کہ جس سے شیطان کا کنٹرول ہو، اس کے ان کو پاک کر کے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو غلط کام کر رہے ہیں، اور باتیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، زخرف القولی، ملما کی ہوئی باتیں، گولڈ پلیٹڈ باتیں، زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں پلیٹنگ کے معنوں میں، یہ کوئی ایسا تھوڑی کرتے ہیں کہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے کسی دروازے پہ اور کہتا ہے آئی ایم شیطان، میں تمہیں بہکانے آیا ہوں۔ ہمارے ذہن میں عموماً شیطان کا کیا تصور آتا ہے؟ منہ سے آگ نکل رہی ہے، لمبی سی دھوم ہے پیچھے، اور یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور ہاتھ میں کہتے ہیں ہیلو میں تمہارا شیطان ہوں، ہاں بالکل نہ جانا قرآن کی طرف، ایسے نہیں آتا، اتنا بیوقوف وہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ہو سکتے ہیں ایسے، بعض دفعہ حماقت کے مارے بعض دفعہ اتنی ڈائریکٹ تبلیغ کر دیتے ہیں کہ لوگ اس سے افینڈ ہو جائیں۔ شیطان کس روپ میں آتا ہے؟ الانسی والجنی، کبھی ڈائریکٹ روپ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کہ نبی کا اور قوم کا، یا آج کے دور میں آپ کہہ لیں ایک داعی دین، مبلغ، دین کی تبلیغ کرنے والے کا معاملہ اپنی قوم سے وہی معاملہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس آیت کو بہت اللہ نے چاہا تو اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے۔ اب ہوتا کہ مریض محسوس کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میری صحت نہیں بن رہی، میرا رنگ دن بدن پیلا ہو رہا ہے، اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر سب سے پہلے جاتے ہی کیا کرتا ہے، پکڑ کے نشتر لے کے اس کا جسم کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ پاٹتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ لیے، یہ چیک کیا، بلڈ ٹیسٹ کیا، یورین ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، اس کے بعد مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر سے کہے کہ تم میرے دشمن ہو نا، اسی لیے مجھے کہتے ہو کہ میرے پیٹ میں ہرنیاں ہو گئی ہیں، یا پھر اس کا مذاق اڑائے، دیکھو کتنا پاگل ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے ہرنیاں ہیں۔ یہ کرنے والے کا تو وہ ساتھ کہہ دے گا کہ اس کا دماغ بھی خراب ہے، اس کو پہلے مینٹل ہاسپٹل بھیجو، پہلے دماغ ٹھیک کراؤ، پھر اس کے پیٹ کا علاج کرانا۔ احمق ہوگا نا وہ شخص ایسا کہنے والا۔ اس کے برعکس جو بھی سلیم الفطرت، جو بھی اچھی سوچ رکھنے والا ہے، وہ کیا کہے گا؟ جزاک اللہ خیر، آپ کا شکریہ۔ پہلے تو وہ دل میں شکر کرے گا کہ میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، پھر اس ڈاکٹر کا شکر کرے گا کہ آپ نے صحیح بیماری تشخیص کر لی، اور اس کے بعد وہ جو دوا کہے گا، جو ہدایات دے گا، اس پہ عمل کر لے گا۔ نہ وہ ڈاکٹر کے خلاف ہوگا، نہ وہ ڈاکٹر کے خلاف پروپیگنڈے کرے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ اب اس بات کو لائیے دین کے مبلغین کی طرف۔ نبیوں کا دور تو چلا گیا نا، تو ہمیں تو اپنی عمل کی باتوں کو لینا ہے، لیکن یہی معاملہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا۔ اب ہوتا کیا کہ جب دین والے لوگوں پہ کچھ تنقید کرتے ہیں یا ان کو احساس دلاتے ہیں کہ لوگوں یہ چیز اچھی نہیں، مثال ہے کہ جیسے سود کی بات آتی ہے، یا شراب کی بات آتی ہے، یا رشوت کی بات آتی ہے، بے پردگی کی بات آتی ہے، یہ بات کہنے والا اس وقت اصل میں لوگوں کی بیماریوں کو ڈائگنوز کر رہا ہوتا ہے، تشخیص کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں بے پردگی کا مرض لگا ہوا ہے، سود کی بات ہے، اور تمہیں مال کی محبت کا مرض ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ رویے جو دو پیچھے ڈاکٹر کے ساتھ تھے نا، یہ دونوں رویے سوسائٹی میں دکھتے ہیں۔ جو تو ہوتے ہیں نا خواہش پرست لوگ، وہ تو ناراض ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا یہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے، یہ مولویوں نے جینا دھوبر کیا ہوا ہے، یہ مولوی پتہ نہیں کہاں جائیں گے، انہوں نے تو ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے۔ پھر وہ ایسے لوگوں کے خلاف جتھے بناتے ہیں، گروپس بنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سڑکوں کے کنارے باتیں، مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے باتیں، گروسری سٹورز میں باتیں، یہ مولویوں کا کیا کریں، ان کو کیا کریں، ان کا کیا کریں، ایسے لوگ ان کے خلاف گروہ بنا کے زخرف القول غرورا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ آپ نے بتا دیا، آپ کوشش کرتے ہیں۔ آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ جو قرآن کے لیے پھر بیٹھے رہتے ہیں، اصل میں آپ جو روز یہاں آ کے بیٹھتے ہیں نا کلاس میں، یا آپ ایسے ہی ہیں جیسے ڈاکٹر کی لائن میں لگ کے کوئی پرسکرپشن لینے کے لیے، دوا لینے کے لیے بیٹھتا ہے۔ اور میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ جو اتنا ادھر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو ڈاکٹروں کے پلے ڈالتا ہی نہیں۔ اور میں تو اپنے لیے بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اگر ڈاکٹروں کی لائنوں میں بیٹھنا ہے، اس کی جگہ تو علم کی محفلوں میں بٹھا اور ہماری بیماریوں کو تو خود ہی ٹھیک کر دے۔ اب ایسی کیفیت جب آتی ہے نا، تو اس موقع پہ پھر ایک جو بندہ دین کی طرف آتا ہے نا، بلا رہا ہوتا ہے، اس کی بھی اب ذرا حالت سن لے۔ لوگوں کا ریئیکشن تو ہم نے دیکھ لیا، دو طرح کا ہے، ایک اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، ایک نیگیٹو لیتے ہیں۔ اب جو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں بعض دفعہ وسوسے آتے ہیں، ہائے میں کیوں کہہ رہا ہوں، کل تک تو اتنا اچھا تھا، کل تک تو لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، اب میں لوگوں کی نظروں میں بری ہو گئی۔ لو دیکھو پاپولر پریشر کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ہائے میری پاپولیرٹی کا گراف چلا گیا۔ بس آپ اپنے آپ کو لینا، فیملی میں جب سب کے ساتھ مہندیاں کرتی تھیں، اپٹن لگاتی تھیں، آپ ان کی رسمیں کھاتی لیتی دیتی تھی، لوگ کتنا آپ کو کرتے، سارا دن شاید چار دفعہ فون پہ بات ہوتی ہوگی، اب کیا کروں بھائی، مہندی کیسی لے لیں، اچھا کیسے رنگ کے گوٹی لے لیں، کیسی کناری لے لیں، اچھا کس کو بلا لیں، کون سے گروپ کو بلائیں، آپ کا بڑا کمیونیکیشن تھا۔ اب جب سے آپ نے ذرا سا واک آؤٹ کیا، اب لوگ آپ کو فون ہی نہیں کرتے، معذرت خواہانہ ہی فون ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فنکشن ہو بھی گیا، آپ کو بلایا نہیں، اب آپ کہتے ہیں بس دیکھا اب تو میں گئی، کچھ بھی نہیں، میری تو زندگی خراب ہوئی۔ ایسے وقت میں یاد کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے، سب سے سچا اور سب سے بامانت، لیکن دین کی طرف آئے تو کاہن، مجنو، دیوانہ، کتنے لقب ملے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سبق سکھا رہے ہیں کہ جو بندہ دین کا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، میری شہرت ہو جائے، مجھے فائدہ ہو، اور میرے کہنے پہ ہزاروں کے مجمع جمع ہو جائیں، تو وہ یہیں سے پلٹ جائے۔
وہ غلط سوچ رہا ہے.
دین کا کام کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کی شہرت ہو، آپ کی بات پہ ہزاروں لوگ آ جائیں، بالکل شرط نہیں. اللہ کے آپ کے اجر کا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آ جائیں یہ اللہ کی رحمت ہے. ہر دیندار کی زندگی میں یہ گول ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچے. آپ ماں ہیں، آپ کبھی نہیں چاہیں گی کہ میرا ایک بچہ تو دین پہ آ جائے اور دو نہ آئے، آپ کا دل جائے گا سارے بچے آ جائیں. اس طرح جب آپ دین کی طرف آتے ہیں اور خود پڑھ سن لیتے ہیں نا، تو آپ کے دل میں تو آگ لگ جاتی ہے، ہائے آگ جل رہی ہے اور لوگوں کو نہیں پتا، سڑک ٹوٹی ہوئی اور یہ بھاگتے ہوئے اپنی گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں، پھر آپ تڑپتے ہیں. پھر آپ کو تھوڑے کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی، جو نہیں آئے ہو تو اس کی خوشی ہے. وہی مثال سمجھیں کہ ایک بچہ آ گیا، ابھی دو بچے دین پہ نہیں آئے، ماں کب خوش ہوگی؟ جب سارے بچے آ جائیں گے. سچا دائی دین اس دن خوش ہوتا ہے جس دن وہ اپنے ارد گرد والے ساروں کو، اپنے خاندان والے، اپنے گھر والے، اپنے دوستوں کو دین کی طرف آتا دیکھتا ہے. خوشی ہونا اپنی بات ہے، لیکن نہ آنے والوں پہ کڑتے ہوئے یا ان کی مخالفت کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دینا اصل میں اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. کچھ نبی ایسے ہیں، قیامت کے دن آئیں گے، ان کے ساتھ ہزاروں کے مجمع ہوں گے، اور کچھ کے ساتھ ایک ہوگا، کچھ کے ساتھ دو ہوں گے، اور کچھ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور کچھ کے ساتھ مرد ہوں گے، کچھ کے ساتھ عورتیں ہوں گی. حضرت لوط کے بارے میں آتا ہے صرف دو عورتیں ان پہ ایمان لائی تھیں، ان کی بیٹیاں. کتنے اچھے تھے، میں اچھی ہوں، آپ اچھے ہیں، کہ حضرت لوط اچھے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھے، 950 سال تبلیغ کی، 70 سے 80 کے بیچ میں لوگ، 12-13 سال کے بعد ایک بندہ بنتا ہے. اگر آپ ایوریج نکالیں 950 سال کی، تو ناکام ہو گئے. حضرت ابراہیم کا کچھ کام ہی نہیں زندگی میں ہوا، کوئی ٹیم نہیں بنی، کوئی ٹیم ورک نہیں ہو سکا، ساتھی ملے ہی نہیں اچھے کے کام کرتے، رو تو کے چلے گئے، کوششیں کرے، ہجرت کری، ادھر سے گئے ادھر گئے، نہیں ملے تو کیا اجر نہیں، جا کے پڑھے اللہ تعالیٰ کیا خراج تحسین دیتے ہیں. تو کبھی اس سوچ کو لے کے گھر سے نہ نکلیے گا کہ آج تو 100 لوگوں کو خوش کر کے آنا ہے. جب آپ خوش کریں گے نا تو بات بدلے گی، پیچھے ہم بات کر چکے، پھر پیغام بدل جاتا ہے.